إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام ماں اور بہنوں الوصایا العشرہ اللہ تعالیٰ کی دس وصیتیں دس باتیں جنہیں اللہ رب العالمین نے تأکید کے ساتھ قرآن کریم کی ان تین آیتوں میں بیان کیا ہے اس کی تفصیل پچھلے درس میں بھی ہم نے دیکھی اور آخری بات جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے قتل سے منع کیا ہے پہلی چیز اللہ نے شرک کو حرام کیا دوسری چیز ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کو حرام کیا اور تیسری چیز ماں باپ کے بعد اولاد کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اب اس کے بعد ہم چوتھی چیز دیکھیں گے جو سماج کے لیے بگاڑ اور بربادی کا سبب ہے اور وہ زنا اور بے حیائی ہے ایک انسان کی جان ہے جس کی حفاظت ضروری ہے اور جس کو تلف کرنا جس کو ضائع کرنا بندوں کے لیے حرام ہے لیکن جان کے ساتھ ساتھ عزت بھی ایک قیمتی چیز ہے بلکہ عزت انسان کے لیے بہت قیمتی چیز ہے اور زنا انسان کی عزت کو خراب کرتی ہے لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں زنا اور زنا تک لے جانے والے تمام اعمال کو منع کیا ہے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اور بے حیائی کے قریب بھی مت جانا یہاں پر صرف فاحشہ نہیں کہا اس لیے کہ فاحشہ زنا کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک برائی کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ کئی برائیوں کی بات ہو رہی ہے اور بے حیائی کی تمام قسمیں یہاں پر شامل کی گئی تفصیل ذکر کر کے اول تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ تین باتیں اس میں ہم دیکھیں گے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ یہاں پر فواحش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو عربی زبان میں فاحشہ کی جمع ہے فاحشہ بے حیائی کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ یعنی بے حیائی کی تمام صورتیں ان کے قریب مت جاؤ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وصف بھی بیان کیا ما ظہر منہا وما بطن بے حیائی کی تمام شکلوں میں سے جو چیزیں ظاہر ہیں ان کے بھی قریب مت جاؤ اور جو چھپی ہوئی ہیں ان کے بھی قریب مت جاؤ تو ایک تو یہاں پر قرب سے منع کیا گیا دوسرے فواحش کو جمع کی صورت میں ذکر کیا گیا اور تیسرے اس کی تمام صورتیں ان میں بدلا گیا کہ کچھ ظاہر ہیں کچھ چھپی ہوئی ہیں تو ہر قسم سے منع کر دیا گیا ہر قسم کو حرام قرار دیا گیا ہے آئیے اس سلسلے میں ہم کچھ اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سورہ الانعام میں اللہ نے آیت نمبر 120 میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اور چھوڑ دو ذر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ اسم گناہ کو کہتے ہیں گناہ کی ظاہری صورت کھلے گناہ کو چھوڑ دو وباطنہ ہو اور گناہ کی ان قسموں کو بھی چھوڑ دو جو ظاہر نہیں ہے بلکہ چھپی ہوئی ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ کبھی کھل کر ہوتا ہے کبھی چھپ کر. گناہ کے ظاہر و باطن سے کئی چیزیں مراد ہوتی ہیں. نمبر ایک، لوگوں کے سامنے گناہ کرنا یا اکیلے میں گناہ کرنا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. اس لیے کہ گناہ گناہ ہے، چاہے آدمی اکیلے میں کرے یا سماج کے سامنے کرے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں یہ بھی گناہ ہے، اور اگر اکیلا ہو تو گناہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے، بلکہ چھپ کر گناہ کرنا بھی حرام ہے. اگرچہ بات یہ ہے، فرق یہ ہے کہ چھپ کر گناہ کرنا اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کھل کر گناہ کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چھپ کر گناہ کرنے میں وہ گناہ ایک انسان تک محدود ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ستر کا پردہ اس پر پڑا رہتا ہے. لیکن جب ایک انسان گناہ کو کھل کر کرتا ہے اور سب کے سامنے کھلم کھلا کرتا ہے تو اس کے کئی نقصانات ہوتے ہیں. ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے. دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے گواہ بن جاتے ہیں، جو قیامت کے دن بھی اس کے گواہ بن سکتے ہیں. اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ جب لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو سماج میں اس کا پھیلنا، اس کا انتشار ہونا انسان کے لیے وبال میں مزید وبال بن جاتا ہے. کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور لوگ اس کے اس گناہ کو دیکھ کر اس گناہ کو سیکھتے ہیں اور اس گناہ کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، تو اس انسان پر جس نے اس گناہ کو عام کیا ان کے گناہ کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. اگرچہ وہ اپنے گناہ کا حصہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان پر بوجھ اس کا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اس سے وہ لیا ہے، لہذا بونے والا حقدار ہوتا ہے اس کی بری فصل کا بھی، اس بری فصل کا وبال اس پر بھی آتا ہے، اس لیے کہ اس نے وہ بیج بویا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے گناہ کو جب منع کیا، بے حیائی کو جب منع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں سے منع کیا ہے. کہ ایک تو یہ کہ انسان اکیلے میں گناہ کریں تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی مجھ کو دیکھ نہیں رہا تو کیا مسئلہ ہے، اکیلے میں گناہ کر سکتا ہوں، نہیں. اور نہ وہ سماج میں گناہ کر سکتا ہے چاہے سماج اس گناہ میں شریک ہو. ناچ گانا، بے حیائی، بے پردگی، اگر پورا سماج ویسا کر رہا ہے تو بعض اوقات ایک انسان کو ایسا لگتا ہے کہ سبھی تو کر رہے ہیں، میں ان سے کٹ کے کیسے رہوں. سماج بھی اگر گناہ میں ملوث ہے تب بھی اس کو اس گناہ سے بچنا چاہیے اور کھل کے لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر وہ اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تب بھی اللہ اس کو دیکھتا ہے، تو چھپ کر بھی گناہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. دوسری بات، گناہ کی ظاہری صورتیں یہ بھی منع ہے، اور قلب کی سطح پر گناہ کرنا بے حیائی، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ والقلب یزنی، آدمی کا دل بھی زنا کرتا ہے. اور دل کا زنا کرنا کیا ہے؟ بے حیائی کی، زنا کی چاہت رکھنا ہے. آدمی کی نگاہ اس سے زنا ہوتا ہے، زبان سے زنا ہوتا ہے، ہاتھ سے زنا ہوتا ہے، دل سے تمنا ہوتی وہ زنا ہوتا ہے. اور اس کی تصدیق انسان واقعی عملی طور پر زنا کا جب ارتکاب کرتا ہے تو اس میں تمام ہو جاتا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ بے حیائی اور گناہ جسم کے تمام اعضاء سے صادر ہو سکتی ہے، لیکن یہ قلب سے بھی صادر ہوتی ہے، بلکہ اصل جگہ اور اس کا مبدا، اس کی شروعات، اس کی ابتدا جو ہے آدمی کے قلب سے ہوتی ہے. اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، آدمی کے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. معلوم ہوا کہ پہلے زندگی میں نیت آتی ہے، اس کے بعد عمل آتا ہے، چاہے نیکی ہو یا گناہ ہو، پہلے دل میں ارادہ آتا ہے، اس کے بعد زندگی میں وہ عمل آتا ہے. لہذا بے حیائی کو دونوں سطحوں پر منع کیا گیا ہے، دل کی سطح پر بھی اور جسم کے باقی اعضاء، جیسے مثلا ظاہر الاثم یا ما ظہر منہا، ایک انسان کا گندی باتیں کرنا زنا کے تعلق سے، یا کسی عورت کا حسن اس طرح سے بیان کرنا کہ دوسروں کے دل میں تمنا پیدا ہو، یا گندی باتیں، بے حیائی کی باتیں زبان سے کرنا، یا اسی طرح سے فلمیں بنانا، فلمیں بنانا اور ان کو عام کرنا جس میں مرد اور عورت جو ہیں عریانیت یا نیم لباس میں لوگوں کے سامنے آئیں، جس سے ان کی خواہشات جنسی خواہشات جاگیں اور سماج میں اسی رام ہو۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم فی الدنیا والآخرۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے معاشرے میں بے حیائی عام، ان تشیع الفاحشۃ، تشیع ان تشیع الفاحشہ یعنی فاحشہ بے حیائی یا زنا، جس کی بدترین صورت انتہائی صورت زنا ہے کہ ساری بے حیائیاں ختم ہو جاتی ہیں زنا پر، آخری تو وہی چیز ہے۔ تو جو لوگ سماج میں بے حیائی کو عام کرنا پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ آدمی سماج میں بے حیائی کو پھیلایا نہیں، اس آدمی نے سماج میں بے حیائی کو عام نہیں کیا۔ ان الذین یحبون، اس نے قلب کی سطح پر اس بات کو پسند کیا کہ یہ سماج میں عام ہو جائے۔ تو صرف چاہنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کی عذاب کا دروازہ کھولتا ہے۔ لہذا آپ غور کریں کہ جو آدمی عملاً اس کو عام کرے اس کا گناہ کتنا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اب دیکھیے آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، اس لیے آیت میں ہم غور کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائیوں کی، بے حیائی کی تمام صورتوں کے قریب مت جاؤ۔ تو معلوم ہی ہوا کہ بے حیائی کا قرب بھی منع ہے، اور اس آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ گناہ اپنی ذات میں اگرچہ ممنوع ہے، لیکن یقینی وسائل جو گناہ تک ایک انسان کو لے جاتے ہیں ان سے بھی بچنا واجب ہے۔ اس سے ایک مسئلہ علماء نے اخذ کیا ہے اس طرح کی آیتوں سے کہ ایک انسان اگر یقینی طور پر ایک جگہ جائے تو اس جگہ سے اس سے گناہ صادر ہوگا ہی، تو اس کو اس جگہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کو سد و ذرائع کہتے ہیں یا سد و ذریعہ کہتے ہیں۔ سد کے معنی ہے ختم کرنا، روکنا، رکاوٹ بننا، اور ذریعہ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز اس کے لیے سبب بنے، مینس بنے۔ مثلا ہم کہیں گے کہ اگر ایک آدمی ایک گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کھائی ہی میں جاتی ہے، تو اس آدمی کو کیا کہا جائے گا، گاڑی میں مت بیٹھ، اس لیے کہ گاڑی میں بیٹھنا کھائی میں گرنا ہے۔ تو یقینی طور پر ایک گناہ کا اگر یقینی سبب ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس سبب سے بھی بچے تاکہ اس گناہ سے بچ جائے۔ لہذا آپ دیکھیں، مثال کے طور پر الیکٹرک کا پول ہے اور پاور ہاؤس سے وہ کنیکٹڈ ہے۔ اب وہ جو کرنٹ ہے وہ کیبل کے ذریعے، وائر کے ذریعے سے اس پول پر ہے، اور اس کا وائر نیچے زمین پر گرا ہوا ہے، اس کو آدمی چھوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کنیکشن اس سے ہے۔ یقینی طور پر اس کو چھونے سے آدمی کو کرنٹ لگے گا، شاک لگے گا، مر بھی سکتا ہے۔ لہذا وہ چیزیں جو انسان کو برائی تک لے جاتی ہیں، ہلاکت تک لے جاتی ہیں، آدمی دنیا میں ان سے بچتا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے بھی آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو اس کے کردار کو بگاڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، آپ دیکھیے وہی بات اللہ نے یہاں پر فرمائی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اس میں عموم ہے اور اس میں جمع ہے، پلورل ہے، بے حیائی کی تمام صورتیں ان کے قریب مت جاؤ۔ یہاں پر صراحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا زنا مت کر، زنا مت کر، زنا نہ کرنا اللہ کا حکم ہے، زنا حرام ہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے زنا کے قریب ہی مت جاؤ، اس لیے کہ قرب وقوع کا سبب ہے۔ انسان کا کسی گناہ سے قرب اس گناہ میں وقوع کا سبب ہے، واقع ہونے کا سبب ہے، نزدیک جانے سے آدمی واقع ہوا. آپ جانتے ہیں کہ مثلا آپ زو میں گئے، آپ کا چھوٹا بچہ ہے، شیر ہے، جنگلی جانور ہے پنجرے میں، آپ کو کیا کہا جائے گا؟ آپ اپنے بچے سے کیا کہیں گے؟ زیادہ نزدیک مت جاؤ. اگر آپ کا بچہ ہاتھ ڈالنے لگے پنجرے میں، آپ کھینچ لیں گے، پنجرے کی جالی بھی اس کو پکڑنے نہیں دیں گے. کیوں؟ ممکن ہے جانور آ کے اس کا ہاتھ دبوچ لے، لپک لے جائے، چبا جائے. تو انسان کو جو ہے فینس ہوتی ہے، اس کے بھی بعد ایک فینس ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ آدمی اس میں واقع نہ ہو. راستوں میں آپ دیکھیں گے بڑے بڑے گھاٹ ہوتے ہیں، ان میں کھائیاں ہوتی ہیں، اس کے آس پاس جو ہیں فینسنگ ہوتی ہے تاکہ آدمی اس میں واقع نہ ہو. لہذا قرب جو ہے، جہاں وقوع کا سبب ہوتا ہے، وہاں پر آدمی کو قرب بھی حرام ہو جاتا ہے. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو نہ صرف گناہ سے بلکہ گناہ کے یقینی وسائل سے بھی بچنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. کیوں؟ انہ کان فاحشۃ. دیکھیے اب زنا کو کیا کیا گیا؟ فاحشہ سے جوڑا گیا. زنا فاحشہ کی ایک صورت ہے، وہ صرف ایک چیز نہیں ہے. فاحشہ صرف ایک نہیں ہے، کئی صورتیں ہیں فحش کی. زبان سے بھی آدمی فحش بات بول سکتا ہے، آدمی نگاہوں سے بھی فحش چیز دیکھ سکتا ہے. عریانیت خود ایک بے حیائی ہے، ننگا پن. تو یہ ساری چیزیں فواحش کی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم جو کہ آخری چیز ہے، جس کے بعد اب کچھ بچتا نہیں ہے. انسان کی خواہش کی تسکین ہو جاتی ہے اور بربادی ہو جاتی ہے. تو وہ آخری صورت ہے، آخری اسٹیشن ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یقیناً زنا بے حیائی ہے، بے شرمی ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے. اس میں کئی باتیں بیان کی گئیں. نمبر ایک، یہ بتلایا گیا کہ زنا کے قریب ہی نہ جائیں، یعنی ایسی چیزوں کے قریب یا ایسی چیزوں میں نہ جائیں جو انسان کو اس کے جذبات کو حرکت دے کر اس کو زنا تک لے جائے. دو، زنا کے بارے میں کہا گیا کہ بے حیائی ہے، اور کہا گیا اور برا راستہ ہے. راستہ، ایک انسان جب زنا میں واقع ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے. راستہ کیا ہوتا ہے رکنے کے لیے؟ چلنے کے لیے. زنا کے بارے میں کہا گیا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ ایک بہت برا راستہ ہے. کہ زنا میں جب ایک آدمی واقع ہوتا ہے تو اس انسان کی شرم ختم ہو جاتی ہے، اس انسان کا احساس جرم ختم ہو جاتا ہے، اگر سے اس کو احساس ہوتا ہے. لیکن ارتکاب سے جو ایک باندھ اس کے اور درمیان میں گناہ کے تھا، وہ باندھ اور وہ آڑ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ایک مرتبہ گناہ کرنا پھر انسان کے لیے اگلے گناہ میں اتنی رکاوٹ نہیں ہوتا ہے جیسے پہلے تھا. ایک ارتکاب، ایک مرتبہ کا اس میں واقع ہونا، انسان کے لیے اگلی مرتبہ واقع ہونے کا راستہ ہموار کرتا ہے. ایک قدم آدمی چلتا ہے، اگلا قدم آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے زنا میں ایک بار اگر آدمی واقع ہو، ایک بار آدمی واقع ہو، وہ آدمی کے لیے اور راستہ ہموار کرتا چلا جاتا ہے، اور اس میں انسان کی زندگی میں چیز آتی ہے. دوسری چیز، یہاں پر اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ زنا کا کے قریب جانا انسان کے لیے زنا کا راستہ ہموار کرتا ہے. اور دونوں پر یہ چیز صادق ہو سکتی ہے کہ قرب زنا انسان کے لیے زنا کا راستہ ہموار کرتا ہے، اور زنا ایک بہت ہی برا راستہ ہے، کہ اس راستے پر چلنے والا آدمی برائی اور بربادی میں چلا جاتا ہے. لہذا اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ زنا سے بچنا تو ضروری ہے ہی، لیکن زنا کے ساتھ ساتھ زنا کے اسباب سے بھی بچنا ضروری ہے. زنا کی برائی کیا ہے اور بے حیائی کی برائی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ بقوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. دو باتیں یہاں بیان ہوئی. نمبر ایک, لم تظہر الفاحشہ, فاحشہ زنا اور بے حیائی کی تمام صورتیں, لیکن یہاں پر خصوصاً زنا مراد ہے. جب بھی کسی قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے, وہ بے حیائی جو زنا تک لے جائے یا خود زنا, حتی یعلنوا بہا, یہاں تک کہ ان کا یہ حال ہو جائے کہ وہ علانیہ طور پر اس جرم کا ارتکاب کرنے لگے, علانیہ زنا کرنے لگے. الا فشا فیہم الطاعون, تو ان میں اللہ تعالی طاعون کی بیماری ڈال دیتا ہے اور طاعون کی بیماری عام ہو جاتی ہے. فشا کا مطلب ہوتا ہے فشا یفشو, راز فاش کرنا جس کو آپ کہتے ہیں, تو فشا کا مطلب ہوتا ہے عام ہونا. تو اس قوم کے اندر اللہ کی طرف سے پہلی سزا آتی ہے کہ اس میں طاعون کی بیماری آتی ہے. جس قوم میں زنا عام ہوتا ہے, اتنا عام کہ لوگ علانیہ زنا کا ارتکاب کرنے لگے ہیں, تو پھر زنا کی دونوں صورتیں, ایک تو ایک آدمی چھپ کے بے حیائی کرے اور زنا کاری کرے, لوگوں کو معلوم نہیں, دوسری یہ کہ اتنا زیادہ معاشرہ بگڑ جائے کہ لوگوں میں شرم ختم ہو جائے اور وہ علانیہ طور پر بدکاری کرنے لگے اور سماج میں اس کو برا نہیں سمجھا جانے لگے. یہ دور وہ ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بے حیائی عام ہو چکی ہے, اور دوسرے ملکوں کو تو آپ دیکھیں گے, مغربی ملکوں میں سالوں سے ہے, لیکن ایسے ممالک جیسے ہندوستان مثال کے طور پر, اس میں بھی یہ چیز عام ہو چکی ہے. ایک زمانہ تھا کہ ایک آدمی جو زنا کرتا تھا, زنا کے اڈوں پر جاتا تھا, اس کو بدکار سمجھا جاتا تھا اور ان عورتوں کو بدکار سمجھا جاتا تھا. یہ بھی برا, وہ لوگ بھی برے ہیں, اور سماج میں یہ لوگ جو ہے اچھوت کی طرح سمجھے جاتے تھے کہ یہ برا آدمی ہے اور وہ بری عورت ہے. لیکن آج پڑھا لکھا طبقہ, مالدار طبقہ اور اچھے عزت دار گھروں والا طبقہ, ایک نوجوان لڑکی ہے اور ایک نوجوان لڑکا ہے اور کالج میں پڑھتے ہیں یا آئی ٹی انڈسٹری میں ہیں یا کال سینٹرز میں جاب پہ ہیں, کمپنیز میں ہیں, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے پارٹنر بنے ہوئے ہیں, اور وہ ساری بے حیائی ان میں روا ہے, چلتی ہے, جو کہ حرام ہے. اور سماج میں اس چیز کو سمجھا جا رہا ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے, جب دونوں راضی ہیں تو کیا مسئلہ ہے, نکاح سے پہلے بعد میں جا کے نکاح کریں گے, نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھ لیں تو کیا مسئلہ ہے. بلکہ آج ایسا ہو گیا ہے کہ کتنے لوگ نکاح کو سرے سے ضروری نہیں سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے پارٹنر بن کے رہ رہے ہیں سالوں سے. بڑے بڑے شہر, بمبئی, بنگلور, دلی یا اس طرح کے جو بڑے شہر ہیں, عموماً یہاں یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا, بلکہ اس قدر برائی عام ہو چکی ہے کہ جو آدمی اس پر تنقید کرے وہ برا ہے. پہلے زمانے میں مذہبی سطح پر ہو یا قانونی سطح پر ہو, مرد اور مرد کا بے حیائی کرنا, بدکاری کرنا, عورت اور عورت کا بدکاری کرنا برا سمجھا جاتا تھا, عیب. آج یہ حال ہو گیا ہے کہ اس کو عیب سمجھنا عیب ہے, بلکہ اس کو عیب سمجھنا جرم ہو چکا ہے. یہ چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر کئی ملکوں میں قانونی حیثیت اختیار کر چکی ہے, یہ لیگل ہے. ایک آدمی کا آدمی سے نکاح کرنا, اپنی خواہش پوری کرنا, عورت کا عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا, یہ لیگل ہو چکا ہے. کوئی اس کو صحیح کہے, ہم اس کو غلط کہتے ہیں. کیوں غلط کہتے ہیں؟ ہم کو اپنا اوپینین رکھنے کا حق ہے, ہم کو اپنا اوپینین رکھنے کا حق ہے. ایک چیز کو ہم غلط سمجھتے غلط بولیں گے. اگر کسی کو ہماری رائے غلط, اس کی اپنی رائے ہے بھائی. دنیا میں کوئی آدمی حقدار ہے کسی چیز کو صحیح سمجھے کسی کو غلط, ہم کو غلط لگتا ہے. لہذا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں آج آپ دیکھیے سماج کے اندر یہ عام ہوتا جا رہا ہے, سماج کے اندر یہ عام ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی برائی سنگینی بڑھتی جا رہی ہے. ایک وجہ سے میڈیا, میڈیا کی وجہ سے وہ چیز جو کسی ایک ملک میں گندگی ہے میڈیا کی وجہ سے وہ آپ کے گھر میں بھی آ سکتی ہے. آپ گھر پہ بیٹھ رہے ہیں نیوز دیکھ رہے ہیں, نیوز کے درمیان کوئی ایڈورٹائزمنٹ آ گیا ننگے پن کی, حتیٰ کے بعد ایسی چیزوں کی بھی ایڈورٹائزمنٹ ہے جو بچوں کے سامنے نہیں بتا سکتے, لیکن کوئی اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے. بلکہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے بچوں کو معلوم ہو تو کیا ہوا, سیکس ایجوکیشن ہونا چاہیے ان کو. آج یہاں ہم پہنچ گئے ہیں کہ کھلم کھلا وہ چیزیں جو ایک عمر تک بچوں سے چھپی رہنا چاہیے تاکہ وہ ایکسپریمنٹیشن نہ کریں اور زندگیاں خراب نہ ہوں, لیکن چونکہ ان کے یہاں جنسی تعلقات برے نہیں ہیں تو پہلے ہو یا بعد میں مسئلہ کیا ہے. آج معاشرہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ماں باپ بچے فلم ساتھ میں دیکھ رہے ہیں اور فلموں کے اندر ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں مرد اور عورت کے تعلقات, تو اب کسی کو اس کا احساس نہیں. آپ سوچئے کہ احساس اس کا نہ ہونا یہ زیادہ بڑا جرم ہے, وہ خود تو جرم ہے. احساس جرم کا ختم ہونا یہ بڑا جرم ہے, یہ جرم سے بڑا ہے. اس لیے کہ جرم کے بعد احساس جرم جرم میں معنی بن جاتا ہے. یاد رکھیں میری بات, جرم کے بعد گناہ کے بعد احساس گناہ, گناہ کا احساس ہونا, ندامت ہونا گناہ میں رکاوٹ بنتا ہے. آئندہ آدمی نہیں کرے گا, کیوں؟ اس لیے کہ پچھتاوا اس کو ہو رہا ہے. پچھتاوا ریپیٹیشن کو روکتا ہے. لیکن جب ایک انسان کے اندر سے احساس جرم ختم ہو جائے, گناہ کا احساس اس کا ختم ہو جائے, تو پھر اب اس کے اندر تکرار پیدا ہوتی ہے, یعنی وہ ریپیٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر اب ندامت نہیں ہے. اس لیے کہ گناہ میں لذت ہوتی ہے, اور لذت پر یا تو ندامت غالب آئے گی یا پھر ندامت پر لذت غالب آئے گی, دو میں سے ایک ہوگا, گناہ کی لذت اور گناہ کی ندامت. ندامت پچھتاوا, افسوس, ریگریٹ. اگر انسان کی ندامت گناہ کی لذت پر غالب آ جائے تو آدمی گناہ سے رکتا ہے. گناہ کی ندامت لذت پر غالب آئے گناہ سے رکتا ہے, اور اگر لذت ندامت پر غالب آئے تو پھر سے گناہ کرنے کے امکانات باقی رہتے ہیں. آپ غور کریں کہ لڑنے کے لیے ندامت ہی نہیں ہے, گناہ سے لڑنے کے لیے انسان کے اندر افسوس اور پچھتاوا ہی ختم ہو جائے, بلکہ وہ سمجھے برا کیا ہے, اس کے لیے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے. اور برائی کی تکرار چاہے وہ عملی سطح پر ہو یا سماجی سطح پر ہو, برائی کی تکرار چاہے وہ اپنی زندگی میں ہو یا سماج میں دیکھتے 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 ریپیٹ ہو رہا ہے, انسان کے اندر سے جرم کی قباحت کا احساس ختم ہو جاتا ہے. برائی کے برے ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارے سماج کے لیے اس دور میں ایک بہت ہی بھیانک حالت ہے کہ آج میڈیا کے ذریعے سے دو کام ہو رہے ہیں. نہ صرف گناہ اور بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے, بلکہ انسان کے اندر سے اس چیز کے برے ہونے کا احساس بھی نکالا جا رہا ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے اگلی نسلوں کے لیے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا انٹرٹینمنٹ ہے, جو میڈیا کا انٹرٹینمنٹ سیکشن ہے, اس کے دو جز ہیں, دو رکن ہیں. ایک مار کاٹ مار دھاڑ, وائلنس جس کو آپ کہیں گے, اور دوسرے بے حیائی. جو کہ سماج کے لیے دونوں برائیاں ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ نے پیچھے اس میں کہا کہ اولاد کو قتل مت کرو, اور آگے بھی آئے گا یہ خصوص اور عموم دونوں اس میں. تو قتل کو بھی اللہ نے ذکر کیا اور دوسری طور پر زنا کو اللہ نے منع کیا. یہ سماج کے لیے دونوں ناسور ہیں, یہ کینسر ہے سماج کے لیے. اس لیے کہ انسان کی جان اور اس کی عزت, اس کے علاوہ اس کے پاس بچتا کیا؟ مال بچتا ہے جو آگے آئے گا. اس کی جان, اس کا مال, اس کی عزت, اگر یہ تینوں چیزیں برباد ہو جائیں تو بتائیے سماج کی بقا اور سماج کے لیے حفاظت کیسے ہو سکتی ہے. لہذا زنا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں بے حیائی یعنی زنا عام ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری ڈال دیتا ہے. اور آپ دیکھیں گے گجرات کی مثال آپ دیکھیے, جب وہاں پر پلیگ آیا اس پلیگ کے لیے لوگوں کے پاس ہاسپٹلز میں اور جو بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے پاس دوائی نہیں تھی. زیادہ لوگوں کے ہلاک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دوائیاں تھی نہیں. کیوں؟ اداروں نے کہا کہ یہ بیماری ختم ہو چکی ہے, اس کے لیے ہم لوگ پریپیئرڈ ہی نہیں تھے, اس کے لیے ہم لوگ تیار نہیں تھے. آج سے میں سمجھتا ہوں 5-6 سال پہلے, کچھ سالوں پہلے یا 10 سال پہلے مجھ کو یاد نہیں, لیکن کچھ سالوں پہلے یہ بیماری ہندوستان میں آئی اور اس وقت میں علاج نہ کرنے کی اور بہت سارے لوگوں کی یعنی موت آنے کی وجہ کیا تھی؟ لوگوں نے کہا کہ ہماری تیاری نہیں تھی اس کے لیے, ہمارے پاس اس کے لیے میڈیسن نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے تھے بیماری ختم ہو چکی ہے, اب واپس کیسے آئے گی؟ لیکن دیکھیے واپس آ سکتی ہے. حدیث کیا بتا رہی ہے؟ بے حیائی جب معاشرے میں عام ہوگی, زنا جب عام ہوگی, تو پھر کیا ہوگا؟ طاعون اس میں عام ہوگا. اور والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا, ان کے باپ دادا جو گزرے ہیں, ان کے اسلاف جو گزرے ہیں, انہوں نے ایسی بیماریاں نہیں دیکھی ہوں گی, ایسی ایسی نئی نئی بیماریاں اللہ دے گا. لم تکن مدد کی اسلاف, جو ان کے اسلاف, جو ان کے پوروج, جو ان کے باپ دادا آبا و اجداد جو گزرے ہیں, انہوں نے ایسی بیماریاں نہ سنی ہوں گی نہ دیکھی ہوں گی, ایسی ایسی نئی نئی بیماریاں سماج میں آئیں گی. کب؟ زنا کی وجہ سے. ایڈز کی بیماری دیکھیے, ایڈز کی بیماری مہلک ہے, ابھی تک علاج نہیں. ایسی ایسی بیماریاں اللہ دے گا, ہیپاٹائٹس بی, اور بھی بیماریاں ہیں کہ جو ایڈز جیسی بیماری علاج ہی نہیں. اور اس کے پھیلنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کے پھیلنے کی بنیادی وجہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے جنسی تعلقات قائم کرنا, سیکشول ریلیشن شپ, کبھی اس سے تعلق, کبھی اس سے, کبھی اس سے, پھیلتے پھیلتے وہ چیز پورے معاشرے میں پھیل گئی اور ہندوستان لیڈنگ لسٹ میں اس کی. سوچیے, تو یہ زنا ہے. زنا انسان کے لیے اس کی عزت کو خراب کرتا, اس کا سیلف ریسپیکٹ زنا تباہ کر دیتا ہے. انسان کی اپنی عزت جو اس کی اپنی نگاہ میں ہے, زنا ختم کر دیتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے منع کیا زنا سے, لیکن زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اللہ نے فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ. اسی میں سے کیا ہے؟ مثلا حدیث میں جیسے بیان کیا گیا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت دونوں تنہائی میں ہوتے ہیں اور کوئی محرم اس میں نہیں ہوتا ہے, تو جب دو لوگ تنہائی میں ہوں غیر محرم ہیں, تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. اس کو بھی منع کیا گیا. اس کو منع کیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا تنہائی میں ہونا ایک دوسرے کے قرب اور بے حیائی تک لے جا سکتا ہے. اسی طرح سے پردہ لازم کیا گیا, اسی لیے تبرج کو منع کیا گیا, بے پردگی کو حرام قرار دیا گیا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, نبی کی بیویوں سے کہا گیا یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. اے نبی کی بیویوں، خطاب کس سے ہے؟ مسلمانوں کی ماں سے. نبی کی بیویاں کون ہیں؟ مسلمانوں کی مائیں. آپ سوچئے کہ جب مسلمانوں کی ماں کے لیے ہے، من باب اولا ان کے لیے ہوگا جن سے نکاح کا امکان باقی ہے. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اگر واقعی تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، اگر واقعی تم پرہیزگاری اور تقوی شعار ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں لچک پیدا مت کرنا، اپنی بات میں ایسی تلیین پیدا مت کرنا، ایسی نرمی اور لچک مت لانا. کیا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس انسان کے دل میں خواہشات کی بیماری ہے اس کا دل بھی تمہارے معاملے میں تمنا کرنے لگے. وقلنا قولا معروفا، ہاں ایسا بھی نہ ہو کہ بات بد اخلاقی والی ہو جائے اتنی سخت. وقلنا قولا معروفا، ہاں معروف کے مطابق بات کرنا ہے، جو اخلاقی گراوٹ والی سختی والی بھی نہ ہو ایسی کہ جس کے اندر اخلاقی عیب پیدا ہو جائے، اور ایسی بھی نرم نہ ہو کہ کسی کے دل میں خواہش پیدا ہو اور تمنا پیدا ہو، بلکہ معروف بات ہو، سٹریٹ سیدھی بات ہو. وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اور جاہلیت کے پچھلے زمانے میں جیسے عورتیں اپنی زینت کا اظہار کیا کرتی تھیں، تم اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے عام نہ کرنا، اس کا اظہار مت کرنا. تو معلوم ہوا کہ دو سطحوں پر منع کیا گیا، ایک لباس اور ایک کلام، کہ عورت کو چاہیے کہ وہ ایسا لباس اختیار کریں کہ جس سے لوگوں کے دل میں اس کے حسن اور اس کی زینت کے تعلق سے اس کی طمع پیدا نہ ہو، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل نہ ہوں، ان کے وہ جذبات جو عام حالات میں دبے رہتے ہیں کام کاج کی وجہ سے، زندگی کے مسائل کی وجہ سے، اس کی زینت کی وجہ سے ان کے اندر وہ جذبات پھر سے بیدار ہو کر سماج میں چھیڑ چھاڑ اور زنا تک نہ جائیں، اور وہ اپنی زبان کو جب گفتگو کی ضرورت واقعی کسی سے ہو، اجنبی مرد سے، تو وہ اپنے کلام کے ذریعے سے اس کا دل جیتنے کی کوشش نہ کرے، ایسے انداز میں گفتگو نہ کرے کہ ایک بگڑا ہوا انسان اس کی چاہت کرنے لگے، اس کے دل میں یہ گمان پیدا نہ ہونے لگے کہ یہ کہیں مجھ کو قریب کرنے کے لیے تو ایسی نرم بات نہیں کر رہی، کہیں یہ میرا دل تو نہیں جیتنا چاہتی. تو اس کے دل میں تمنائیں پیدا نہ ہو، اس لیے کہ بگڑا ہوا انسان بگڑی ہوئی بات ہی سوچے گا، وہ اچھے کے بجائے برا گمان ہی کرے گا، اس کو وہ موقع بھی مت دو. ولا تقرب الزنا ولا تقرب الفواحش، قریب مت جاؤ، یہ تقرب ہے، یہ اس کے لیے قربت، کہ تمہاری نرم بات بیج بوئے گی اس کے دل میں چاہتوں کا، وہ پیڑ بھی بن سکتا ہے. تمہارا لباس لوگوں کی نگاہوں، دیکھو کان اور آنکھ، وجعل لکم السمع والابصار، آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے، کان سے سنتا ہے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے. تمہاری آواز اور تمہارا حسن دونوں بھی، اس میں نزاکت نرمی اور دوسرے کو لبھانے کا معاملہ اس میں ہے، اللہ نے عورت کو ایسا بنایا ہے. ان دونوں چیزوں کو سنبھالو، کہیں تمہاری لاپرواہی تمہاری عزت کے لیے بربادی کا سبب نہ بن سکے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، پہلے ہوا کرتا تھا ایسا، جاہلیت میں عورتیں زینت اختیار کر کے لوگوں کو رجھاتی تھیں، تم ایسا مت کرنا ہے. یہ چیز عورت کے لیے سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے کہ وہ نمائش کی چیز بن جائے سماج میں، مجھے دیکھو، مجھے پسند کرو. یہ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے لوگوں کو رجھانے کی کوشش کرنا ہے، یہ اپنی قیمت خود گرانا ہے، مجھے پسند کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان کا اپنا سیلف ریسپیکٹ ہونا چاہیے اور اس کو قناعت ہونی چاہیے، نہیں کہ لوگوں سے وہ پسند کا مطالبہ کرنے لگے، ایسی حرکت کرے کہ لوگوں کے آگے وہ بچ جائے، لوگوں کے آگے وہ اپنے آپ کو نمایاں کر کے ان کو جیتنے کی کوشش کریں، یہ اس کی عزت کے خلاف ہے، یہ اس کی اندر کی حرص اور اس کی عزت کو گرانے والی چیز ہے، اس کی حرص کو ظاہر کرنے والی چیز ہے، نہیں ہونا چاہیے. عورت ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ مجھے پسند کرو کا نعرہ وہ لگائے اپنے عمل سے. اس کو چاہیے کہ اپنی زینت کو محفوظ رکھے، اس کی زینت کی حفاظت کے ذریعے سے، اپنی زینت کو چھپانے سے وہ اپنی عزت کو بچاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا کے ماحول میں، اس معاشرے میں، جہاں فیشن زیادہ ہوتا ہے وہاں زنا بھی زیادہ ہوتا ہے. سماج میں درندے ہمیشہ موجود رہیں گے، سماج میں ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے جو عورتوں کی عزت خراب کرنے کے لیے اپنی طاقت اور اپنی چال بازی کو استعمال کریں گے، کبھی فیس بک کے ذریعے سے، کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے. ولا تقرب الفواحش، عورتوں کا فیس بک استعمال کرنا اور اپنے آپ کو نمایاں اور ایسے لوگوں کی سنگت اس میدان میں اختیار کرنا جن کے بارے میں معلوم نہیں. کون فرینڈشپ کا آفر آیا، کلک کر دیا، ایک کلک آپ کی زندگی اور عزت برباد کر سکتا ہے. ولا تقرب الفواحش، آپ نے اپنے گھر کی تصویریں ڈال دی، اپنی پرسنل لائف کی فوٹو ڈال دیے، آپ کے لیے کوئی بھی بلیک میل آپ کو کل کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. بے حیائی کے قریب مت جاؤ، اپنی عزت برباد ہونے کے تمام راستوں کو خود بند کرو. جو انسان اپنی عزت کی خود حفاظت نہیں کر سکتا، دوسرے سے توقع کرنا بیوقوفی ہے. عورت کمزور ہے، اس کی حفاظت پردے میں ہے، اس کی کمزوری ہی کے سبب پردہ ہے. کیونکہ ایسی سچویشن آ جائے کہ سامنے والا سوار ہو چکا ہے شہوت کے گھوڑے پر اور وہ چاہتا ہے اپنی تسکین نفس کی کرے، اب ایسے وقت میں اگر وہ عورت پہ غلبے کی کوشش کرے، عورت کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اگر عورت اپنی عزت کو بچا کے رکھے، اپنے حسن کو چھپا کے رکھے، سامنے والا جو بھی درندہ ہے اس کی وہ جذبات بھڑکانے کا سبب نہیں بنے گا. لہذا عورت کی حفاظت خود اس کے پردے میں ہے، یہ اس کے لیے قید خانہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے حفاظت خانہ ہے. دیکھنے کا نظریہ اور زاویہ بدل جائے، چیزوں کی تعبیر بدل جاتی ہے. پردہ عورت کے لیے حفاظت ہے، پردہ عورت کے لیے حفاظت ہے. آج دیکھیے ایک عورتیں گاڑیوں پہ، سواری پہ، بائک پہ جا رہی ہیں، سروں کو لپیٹے ہوئے ہیں. کیوں بھائی؟ میری سن لائٹ سے تکلیف ہوتی ہے. اب اس کا دیکھنے کا زاویہ وہ قید خانہ نہیں، کیا منہ کو لپیٹ کے سانس بھی لینے نہیں آ رہا. اب اس کا سوچنے کا زاویہ الگ ہے، وہ اس کو اپنے چہرے کی زینت کی حفاظت سمجھتی ہے کہ اگر میں چہرے کو چھپاؤں گی میرا چہرہ کیا ہوگا، محفوظ رہے گا. اپنی خوبصورتی کی حفاظت کے لیے اگر ایک عورت پردہ کر سکتی ہے، تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے من باب اولا ضروری ہے. عزت کی حفاظت زیادہ قیمتی چیز ہے، اس لیے کہ ایک انسان کے پاس خوبصورتی نہ ہو تب بھی عزت اس کے سماج میں اس کو قیمتی بناتی ہے. لہذا اصل چیز یہاں پر جو بتائی اللہ تعالیٰ نے، ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کی ظاہری صورتوں کو بھی چھوڑ دو اور بے حیائی کی چھپی ہوئی صورتوں کو بھی چھوڑ دو. لہذا ان تمام چیزوں میں یہ بات سامنے آئی کہ نمبر ایک، زنا حرام ہے، اور زنا کی طرف لے جانے والے وہ تمام وسائل یہ بھی حرام ہیں جو انسان کو یقینی طور پر زنا تک لے جاتے ہیں. جس درجے کا تیقن اس میں ہوگا، اس درجے کی ممانعت کی شدت اس کی بڑھے گی. لہذا مرد اور عورت کا تنہائی میں رہنا، یہ بھی آ گیا. عورت کا نرم بات کر کے رجھانا، یہ بھی آ گیا. بے پردگی، یہ بھی آ گیا. اور اسی طرح سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے عورتوں کا اجنبیوں سے اس طرح کا ربط کہ آگے بات بڑھ سکتی ہے، یہ بھی اس میں آ گیا ہے۔ کتنی عورتیں انٹرنیٹ پہ فرینڈ ہوتے ہیں، پرسنل لائف شیئر کرتی ہیں، اور وہ ان کے لیے بعد کی زندگی میں وبال بن جاتا ہے، شوہر سے دوری اور طلاق اور بلکہ قتل تک کے وہ چیز لے جاتی ہے۔ آج ہمارا سماج بہت کمزور ہو چکا ہے، ہمارے لیے سوشل میڈیا ایک وبال بن چکا ہے۔ اس کا اچھا استعمال کرنے والا کر سکتا ہے، لیکن وہ قلیل ما ہوں، کتنے لوگ ہیں؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ جوان بچیاں ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں، جوان بچے ہیں، پڑھائی کم کر رہے ہیں، اس میں زیادہ مصروف ہیں، تو یہ بے حیائی کی تمام صورتیں، تمام صورتیں، ان سے بچنا چاہیے۔ سماج کو خراب اخلاقی طور پر بگاڑنے والی چیز بے حیائی ہے، جس کی انتہا زنا ہے، جس کے بعد انسان کی عزت نہیں بچتی ہے، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر پانچ، یہ چوتھی چیز ہم نے دیکھی بے حیائی، اور جس میں خصوصاً زنا ہے۔ نمبر پانچ، ناحق قتل ہے، ناحق قتل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْتُلُوا، اور قتل مت کرو، النفس، جان کو، اللتی حرم اللہ، جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ، ناحق کسی کو قتل مت کرو۔ جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، اس کو ناحق قتل مت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک قاعدہ بتلایا کہ قتل کرنا انسان کے لیے جائز نہیں، ہاں بعض صورتوں میں جائز ہے، بعض صورتوں میں جائز بلکہ واجب ہے۔ مثلا سادہ مثال، مرڈر حرام ہے، جان لینا منع ہے، لیکن کسی ملک کا دوسرے ملک سے جنگ ہو جاتی، کیا کرتے ہیں؟ دشمن کو قتل کیا جاتا ہے، وہاں اس ملک کی عدالت، اس ملک کی عوام، اس ملک کی حکومت سب اس کو نہ صرف یہ کہ صحیح مانتے ہیں بلکہ مانتے کہ ہونا چاہیے ایسا، دشمن کو قتل کرو، یہ سبھی مانتے ہیں۔ تو بعض صورتوں میں کتنی بھی انصاف کی لوگ بات کریں، کتنی ہی انسانیت کی بات کریں، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ امن کی حفاظت کے لیے انسان کو اس حد تک جانا پڑتا ہے کہ جنگ کی نوبت آتی ہے۔ اسی طرح سے جرم ہے، مثلا بعض سزائیں اسلام میں ایسی ہیں کہ ان میں قتل بتلایا گیا ہے، جبکہ جدید دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں، جان کے بدلے جان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انسان نے اگر قتل کیا ہے تو اس قتل کے بدلے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ایسا عام طور سے آج مانا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے اس سلسلے میں بہت ہی اعتدال والا حکم کیا ہے۔ آدمی مانتا ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے، اس سے قتل ہو گیا، مار ڈالیں گے اس کو، سماج کے لیے مفید بھی ہو سکتا ہے، یا وہ آدمی افسوس کر رہا ہے، یا اور بھی کوئی اسباب ہو سکتے ہیں، تو اگر ایک ریجٹ قانون رکھا جائے کہ قتل ہی، تو پھر ایک انسان کو مار ڈالنے کے بعد دوسرا انسان جس نے مار ڈالا اس کو بھی مار ڈالیں گے، لوگ کم ہی ہوں گے اس سے۔ تو اب دوسرا پہلو دیکھیے، نہیں مارنا چاہیے، جان کے بدلے جان کا قانون ختم کر دو، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان دوسرے کو قتل کرے گا، اس کو یقین رہے گا کہ مجھ کو قتل تو ہونے والا نہیں ہے، آدمی اپنی جان کو ڈرتا ہے، لیکن اگر اس کو سماج سے آپ ختم کر دیں تو سماج میں آدمی کو قتل کرنے والے کو معلوم ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کچھ سال کی جیل ہو جائے گی، جان تو رہے گی نا، باہر آؤں گا پھر موج مستی کروں گا، اندر سے بیٹھ کے الیکشن لڑوں گا۔ تو قتل کرنے میں ایک ہو یا پانچ ہو یا دس ہو یا سو ہو، آدمی کو کوئی قباحت محسوس نہیں ہوگی، کیوں؟ سماج میں قانون یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل نہیں ہے۔ تو دونوں پہلو ہیں۔ اب اللہ رب العالمین جو قانون بنایا وہ اصل یہ ہے، قتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک جان لی ہے، لہذا اس کی سزا میں اس کی جان لی جائے گی۔ اسلامی سزائیں بظاہر سخت دکھائی دیتی ہیں بلکہ واقعی سخت ہیں بھی. اور آپ بتائیے اگر کوئی سزا بھائی جرم جیسا ہے ویسا سزا ہونا چاہیے. جرم ہلکا ہے کسی نے کسی کو گالی دے دی مثلا, اگر سے یہ بھی برا ہے اخلاقی سطح پر, لیکن یہ کسی کو اس اعتبار سے نقصان نہیں پہنچاتا کہ وہ ہلاک ہو جائے. کسی نے کسی کو گالی دے دی, آپ نے اس کی زبان کاٹ لی, یہ بہت بڑی بات ہو گئی بھائی. آپ نے اس کو مار ڈالا, اس کا ہاتھ کاٹ دیا. کسی نے آپ کے پاؤں پہ پاؤں دیا غصے میں آ کے, کسی نے گھونسا مارا تو ہاتھ کاٹ دیا اس کا, یہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کی جان لے لی کسی نے اور اس کے بدلے میں اس کو سال بھر کی سزا ہو جائے اور اس میں وہ باہر آئے, تو آپ بتائیے کہ جرم اتنا سنگین ہے کہ ایک انسان کو صفحہ ہستی سے زمین سے مٹا دیا گیا اور دوسرا آدمی دندنا تو زمین پر پھر رہا ہے, بلکہ اس حال میں کہ سماج اب پہلے سے زیادہ اس کی عزت کرتا ہے, پہلے سے زیادہ اس کو ڈرتا ہے. کیوں؟ کہیں میرا بھی نمبر نہ لگے. کیونکہ یہ آدمی جب اندر جائے گا, اندر جا کے پھر جب باہر آئے گا, باہر آنا یقینی, کہیں سے سیاسی اثر استعمال کرے گا, مال استعمال کرے گا, اور آج نہیں تو کل باہر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ قانون میں اس کے قتل کی سزا ہے ہی نہیں. تو ایک تو اس آدمی کو ڈر نہیں, اور دوسرے جو سماج میں کمزور لوگ ہیں ان کو ڈر. تو سزا اگر ہلکی ہو تو سزا کا مقصد کیا ہے پہلے یہ بھی تو سوچیں. سزا کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے سزا کا ذکر کیا, کہا نکالا من اللہ, اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے؟ ڈراوا ہے, نکال ہے کہ ایک انسان ڈرے گناہ کا ارتکاب کرنے سے. سزا جو ہوتی ہے, سزا گناہ سے روکنے کی طاقت رکھنے والی ہونا چاہیے. اگر گناہ بڑا ہے سزا بڑی ہونا چاہیے تاکہ اس بڑے گناہ سے آدمی رکے. گناہ ہلکا ہے تو سزا بھی ہلکی ہونا چاہیے تاکہ آدمی میں بغاوت کا جذبہ پیدا نہ ہو. اتنی سی چیز پہ اتنی بڑی سزا, بغاوت ہوگی. اور اگر بڑا گناہ ہے اور ہلکی سزا, تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ کے سلسلے میں لوگوں کا ڈر ختم ہو جائے گا اور جرم بڑھے گا. یاد رکھیے اس کو. اگر چھوٹے گناہ پر, چھوٹی غلطی پر بڑی سزا ہے, تو سماج میں سزا دینے والے کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے, اس کو وہ لوگ ظلم سمجھیں گے. یہ ظلم ہے, ذرا سی غلطی اتنی بڑی سزا, ظلم. سماج میں بغاوت پیدا ہوگی. لیکن اگر بڑے گناہ کی سزا چھوٹی ہے, ہلکی ہے, تو سزا چونکہ ہلکی ہے گناہ کرنے والے کا ڈر ختم ہو جائے گا, اور وہ لوگ ڈریں گے جن کے پاس طاقت نہیں, اور وہ نڈر ہو جائے گا جس کے پاس طاقت ہے. لہذا اسلام نے سزائیں ایسی رکھی ہیں کہ جس میں انسان کو ڈر رہے ہیں کہ میں نے اگر کسی کو قتل کر دیا تو یقینی طور پر مجھ کو قتل کیا جائے گا. لیکن کبھی قتل غلطی والا بھی ہوتا ہے, غلطی والا بھی ہوتا ہے. جھگڑا ہو رہا تھا, اس نے لاٹھی لی, سر میں ماری, مر گیا ہو. جھگڑے میں عموماً آدمی مرتا نہیں لاٹھی سے, لیکن لگ گیا ایسا اس کو کہ مر گیا. اس کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا, بس اس نے جھگڑا سمجھا اور مارا اس کو. اس نے بھی مارا, اس نے بھی مارا, اس نے اس کے سر میں مارا لاٹھی, اس نے اس کے سر میں جو ہاتھ میں تھا مار دیا. یہ نہیں مرا, وہ مر گیا. اور جھگڑا وقتی جذبات کے تحت تھا, ایسی کوئی بہت بڑی دشمنی بھی نہیں تھی, اور یہ آدمی مجرم بھی نہیں ہے, اچھا بھلا آدمی ہے, تاجر ہے, وہ بھی تاجر ہے, بازو بازو دوست کھاتے پیتے پیتے جھگڑا ہو گیا کسی بات پر. یہ کوئی بالکل پابندی سے جرم کرنے والوں میں سے نہیں ہے, چھٹا ہوا بدماش ہی نہیں ہے. اب اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو مارا گیا, جس کا قتل ہوا, اس کے رشتہ دار فیصلہ کریں, کیونکہ دکھ ان کو ہوا ہے, نقصان ان کا ہوا ہے, محرومی انہوں نے دیکھی ہے. ان کے ہاتھ میں معاملہ دے دیا, تم کو اگر بدلہ چاہیے بدلہ ملے گا, اگر تم کہتے ہو قصاص تو قصاص, کیونکہ خاندان تمہارا, آدمی تمہارا, نقصان تمہارا. لہذا اگر تم چاہو, کیونکہ جذبات بدلے کے انسان میں آ سکتے ہیں, یہ ایک فطری جذبہ ہے کہ اگر ایک انسان کے بھائی کو، باپ کو، ماں کو، بہن کو، کسی کو بھی قتل کیا جائے، اس کے اندر اس کے بدلہ لینے کے جذبات ہوتے ہیں. اب بدلہ یا تو قانونی سطح پر ہوگا یا پھر ذاتی سطح پر ہوگا، اور جب قانون سے ہٹ کے بدلہ ہوگا تو سماج کے اندر بدامنی پھیلے گی. تو اسلام نے اس کو قانون کی سطح میں رکھا تاکہ سماج کے اندر قتل کے بعد قتل، قتل کے بعد قتل کا سلسلہ جاری نہ رہے. کہ تو نے میرے بھائی کو مارا، ٹھیک ہے میں تیرے بھائی کو مار ڈالوں گا، پھر وہ کہے کہ میرے ابو کو مارا، میں اس کے ابو کو ماروں گا. اس طرح سے سلسلہ قتل کا چلتا جائے گا. لیکن اگر قانونی سطح پر سزا قتل کے بدلے قتل مل جائے تو اس کے جذبات بدلے کے، انتقام کے ٹھنڈے ہو گئے، اور ان کو سزا واقعی جو مجرم تھا اس کو مل گئی، اور سماج کے اندر پیس اور امن اور انصاف اور عدل ریسٹور ہو گیا کہ بھائی ہاں غلطی تھی اس کی، تو اس کو جان لی تو جان جائے گی اس کی، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. جھگڑا چھوٹا موٹا ہو جان لینا بہت ڈینجر بات ہے، لوگ ڈریں گے. اور کبھی غلطی سے ہو گیا ایسا، جیسے میں نے بتایا، رشتے دار غور کریں گے، حاکم بھی مشورہ دے سکتا ہے، دیکھو آدمی اچھا ہے ایسی غلطی ہو گئی، چاہتا نہیں تھا مارے، تو تم اگر نرمی برتو تم کو اس کے بدلے دیت مل سکتی ہے، اتنے اتنے اونٹ، اتنا اتنا مال اس کے بدلے میں تم کو مل سکتا ہے. تو تمہارا نقصان اگر ہوا ہے ایسے بھی نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے کچھ اس سے بھرپائی لیں گے، ہرجانہ لیں گے، جرمانہ لیں گے، دیت اس سے لیں گے. اگر رشتہ دار راضی تو مطلب ان کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے. اگر یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ معاف کر دیے اس کو، پیسہ بھی نہیں چاہیے، تمہاری مرضی، معاف اگر کر دیا مسئلہ ختم. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کا خون معاف کر دیا تھا فتح مکہ کے وقت میں، آپ نے معاف کر دیا تھا حجت الوداع میں، آپ نے کہا سب سے پہلے میں خون معاف کرتا ہوں اپنے خاندان کا. قبائلی جنگیں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ کیا، اس نے اس کے بھائی کو، دوست کو، اس کو، اس کو مار ڈالا. اب یہ قبیلے والے یاد رکھتے تھے اس نے ہمارے فلاں کو مارا، میں اس کو، اس کے فلاں کو ماروں گا، اور یہ سلسلہ جاری رہتا تھا. اسلام نے بتلایا قانونی سطح پر اگر انصاف اور عدل مل جاتا ہے مسئلہ ختم، اور اگر تم چاہو تم معاف کر سکتے ہو، تمہاری مرضی، اگر وہ معاف کر دیں مسئلہ ختم. تو آپ دیکھیں گے کتنا اعتدال ہے کہ ڈر بھی باقی ہے سزا کا قتل کے، اور ایک راستہ بھی باقی ہے اگر کسی کو واقعی قیمتی آدمی ہے، مان لیجئے بہت بڑا سائنسدان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، ملک کے لیے اچھے ہاں فائدے والا آدمی ہے، اور قتل ہو گیا اس سے، غصے میں آ کے مار ڈالا کسی کو، تو اب ایسی صورت میں صلاح مشورہ دیا جا سکتا ہے، گھر چھوڑ دو اس کو، دیت لے لو، سماج کا فائدہ ہوگا، یہی آدمی جس نے اتنی ساری ترقی ملکی کی ہے، ٹھیک ہے ہم نے چھوڑ دیا، یہ سلاٹ باقی، یہ نہیں کہ قانون کی مارے ڈالا جائے گا اس کو، نہیں وہ بھی باقی، یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اس کو کہتے ہیں اعتدال، کہ سماج میں قتل کا ڈر بھی باقی رہے، اور اگر کچھ اس طرح کی غلطی سے ہو جائے اس کے لیے ایگزٹ بھی باقی رہے. یہ اسلامی قانون ہے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ کیسز ایسے ہوئے، اور زنا کے اکثر کیسز میں قتل بھی ہوتا ہے، دیکھیے زنا کے بعد قتل آ رہا بھی ہو. زنا کے بعد آپ کتنے کیسز بتائیے کہ جب کسی کی عزت برباد کی جاتی ہے، کسی عورت کی، کسی خاتون کی، کسی بچی کی، اس کے بعد ثبوت کو ختم کرنے کے لیے اس کو قتل بھی کرنا پڑتا ہے. تو زنا کے بعد قتل عموماً آتا ہے جب بالجبر ہو، تو اگر جبر کے ساتھ زبردستی کا زنا ہو تو اس کے بعد قتل کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک تو عزت اس کی خراب کی گئی، دوسرے اس کو قتل کیا گیا. کیا گھر والوں کے جذبات ٹھہرتے ہیں کہ جو ہوا چھوڑ دو، دو سال ایک سال جیل میں چلا جائے، ہماری بچی کی عزت لوٹی گئی، اس کے کپڑے اتارے گئے، اس کے ساتھ زنا کیا گیا، اس کو پتھر سر پہ مار کے قتل کیا گیا، جنگل میں اس کو اسی طرح سے برانا پھینکا گیا، ان کا دل مانتا ہے چھوڑ دیں؟ نہیں. لیکن جب قانونی طور پر ایک مجرم کو سزا ملتی ہے تو خاندان کے جذبات جو بدلے کے تھے ان کو تسکین ملتی ہے، انصاف ملا، اور سماج میں بھی ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر کسی کی عزت اس طرح سے خراب کی گئی اور کسی کی جان لی گئی اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، سماج اس کو سزا دے گا۔ اسی لیے جو کیس دلی میں ہوا اور اس کے بعد کچھ کیسز ہوئے، اس وقت قوم کی یا آپ کہیں گے پورے ملک کی غیرت کو للکارا گیا۔ اس وقت لوگوں کی زبانوں سے نکلا، ایسے جو لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں کہ چلتی بس میں کسی کی عزت لوٹی گئی اور اس کو جو اتنی سنگینی کے ساتھ گویا کہ قتل کے قریب اس کو کر دیا گیا، ایسے لوگوں کو الگ الگ لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کہی، ان کو چوراہے پر کھڑے کر کے ان کو بندوق سے گولیاں مار دینی چاہیے، جب تک مرتے نہیں شوٹ کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا ایسے لوگوں کو پھانسی دینا چاہیے اور ان کے جسموں کو اسی طرح سے سڑتے ہوئے لٹکا دینا چاہیے تاکہ ان کو دیکھ کے کوئی آدمی جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ سماج میں غیرت کو للکارا گیا، اس کے لوگوں کی غیرت جاگی۔ کیوں بھائی؟ اب یہ باربارک نہیں ہے، انسان کی فطرت بھی تو کچھ چیز ہے، انسان کی فطرت عدل و انصاف چاہتی ہے، انسان کی فطرت میں مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ اس لیے کوئی ایک ملک بتائیے جہاں کورٹ نہیں ہے، جب معافی کرنا تو سب کو معاف کرو، اسلام نے دونوں چیزیں رکھی۔ دیکھیے یہ اصل ہے بھائی، تم کو انصاف چاہیے، سزا کا سلاٹ بھی ہے، اور ایسی سزا ہے کہ پھر آدمی سزا سن کے ہی ڈرنا چاہیے۔ سعودی میں آپ جائیے، سعودی میں کوئی آدمی کسی عورت کو چھیڑ کے دکھا دے، کوئی آدمی ہے اگر اس کو قانون معلوم ہے، وہاں جا کے کوئی عورت بھی اگر اس کے قریب سے گزرے وہ خود بازو ہو جائے گا، بھائی کل کو میرے اوپر کیس کر دی، میں نے دھکا دیا تو میں گیا کام سے۔ تو قانون جب سخت ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں، قانون جب ڈھیلا ہوتا ہے لوگ جو ہے مضبوط ہو جاتے ہیں گناہ میں۔ لہذا اسلام میں ہم کو کہا گیا کہ اصل قتل نہیں، جان کی حفاظت۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل کا جو قانون حکومت کی سطح پر ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیسے زندگی؟ اس لیے ہے کہ جب ایک آدمی نے قتل کیا، اس کو قتل کیا جاتا ہے اس کی سزا میں، جس کے یہاں قتل ہوا وہ قتل نہیں کرتا ہے، قانونی طور پر حکومت سزا دیتی ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر سماج کے اندر سے کمزوروں کی جان محفوظ ہو جاتی ہے کہ اگلے جرم کرنے والے سوچتے ہیں، ان کے پاس مثالیں ہوتی ہیں کہ اس آدمی نے قتل کیا اس کو بھی قتل کیا گیا، حالانکہ وہ بڑا آدمی تھا، تو میں سیاسی عہدے پر رہ کر بھی میں بچ نہیں سکتا، قانون قانون ہے، قانون بہت سخت ہے، میں نے اگر قتل کیا مجھ کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ، یعنی واقعی مجرم ہے تبھی اس کو قتل کیا جائے گا، واقعی جیسے جنگ ہو رہی ہے اس میں قتل کیا جائے گا، یا اس میں جانیں انسان کے علاوہ بھی آتی ہیں، یہی نہیں کہ انسان کو قتل نہیں کر سکتے، جانوروں کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ اسلام میں جانور کا قتل کرنا بھی حرام ہے۔ آپ دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس نے چونٹی قتل کر دی، اس نے بلی کو قتل کر دیا، کیسے؟ وہ بھی ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی، ڈائریکٹ بھی نہیں ہے، بلی کو قید کر دیا اور بلی کو قید کرنے کے بعد اس کو کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، اس کو کھلا بھی نہیں چھوڑا، وہ بلی اسی حال میں مر گئی۔ اس ایک جرم کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں گئی۔ معلوم ہوا کہ جانور کا قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اب کوئی دوسرا آدمی کہے گا کہ بکری بھی قتل کیوں کرتے، بکری عید میں تم لوگ، بقرعید نام کی کوئی عید اپنی نہیں ہے. بعض لوگوں نے بقر عید کہا, بقر کے معنی ہوتا ہے بیل, تو بقر کا ہو گیا بکر بکری. عید الاضحیٰ ہے, عید الضحیٰ بھی نہیں ہوا, عید الاضحیٰ. اس میں جو ذبح کرتے ہیں یا روزانہ جو مسلمان گوشت کھاتے ہیں, عموماً روزانہ ہی کھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں, تو اب لوگ کہتے ہیں پھر یہ بھی قتل کرتے ہو تم لوگ. اللہ نے کیا فرمایا, ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, کہ شکار کے لیے آپ اپنے تیر آزمانے کے لیے جانور کو قتل نہیں کر سکتے. یا نواب صاحب بندوق نہیں لائے تو جنگل میں گئے شکار کرنے کے لیے, کیوں, ایڈونچر کا شوق ہے ان کو, جائز نہیں. الا یہ کہ مقصد گوشت کھانا ہو, کہ چلو جنگلی جو ہے بیل یا جو بھی ہے, اب آپ قانونی طور پر بھی دیکھ لیں کہاں تک گنجائش اس کی ہے, لیکن یہ ایک جنرل بات ہے کہ شکار ایک انسان نہیں کر سکتا ہے الا یہ کہ اس شکار سے مقصود گوشت کھانا ہو. صرف تفریح کے لیے, نشانی بازی کے لیے شکار کرنا جائز نہیں. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بعض نوجوان ہیں وہ مرغی کو باندھ کے تیر کی پریکٹس کر رہے ہیں اس پہ شکار کی, انہوں نے سب کو بھگا دیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کہ کسی جاندار کو باندھ کر اس کے اوپر تیر اندازی کی پریکٹس کی جائے, جائز نہیں ہے. اسلام میں جان کی قیمت ہے, جان کی قدر ہے, جان کی حفاظت ہے, انسان ہو یا جانور ہو. ہاں لیکن اگر کوئی قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے اس کی سزا ہے, اسلام میں قانون ہے. مزید انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اگلے درس میں, اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن کریم اور اس کے معارف اور مطالب اور معانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور دین کا علم بنیاد سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر لی ولکم.